فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ،
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ 1447 ہجری کے ربیع الاخر ماہ فاخر ماہ عبد القادر کی آج دسویں رات ہے۔ زیاد درود و سلام مکتبۃ مدینہ کا رسالہ پیج نمبر 4 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 10، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اب سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب ہو بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
مجھے امیر سنت جی خدمت میں یہ سوال پیش کرینو ہے کہ جکو با قرآن کریم کے چمو تھا ان جی کرو نیت تو کینو خپین ان جا کرو فائدہ ہیں۔
پیارے امیر سنت، انہوں نے جو کچھی زبان میں جو سوال کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو چومنے کی کیا نیتیں کرنی چاہیے اور اس کے کیا فوائد ہیں؟
بوسوں کی مختلف قسمیں ہیں، تو یہاں جو بوسا لیا جائے گا نا قرآن شریف کو، یہ کہلاتا ہے بوسا تعظیم۔ تو بوسا تعظیم میں یہی کہ میں قرآن شریف جو اللہ کی کتاب ہے یہ ذہن میں ہو کہ میں تعظیماً اس کو چوم رہا ہوں، پھر فاروق اعظم وغیرہ صحابہ کرام نے چوما تو میں ان کی ادا کر رہا ہوں، اس نیت سے چومیں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اچھا آؤں بھی کچھی میں چوں، میمنی کچھی میں ملتی جلتی ہے۔ بوسے جی چند قسموں، ان میں اکرو جو ہے نا یہ جو قرآن کریم چومن جو تو ایڈا یہ قسم اچنی کائنڈ بوسا تعظیم، یہ بچے کے چوموں تھا پاں تو بچے کے چومن جو بوسو چوائے تو بوسا شفقت، پیار جو بوسو محبت جو بوسو، تو یہ ہے مطلب بوسا تعظیم۔ دا قرآن شریف چمنو، چونکہ قرآن شریف معظم کتاب ہے، تعظیم جو لائق کتاب ہے، اللہ جی اتارے لی کتاب ہے، تو ان جو بوسو کی نہ تعظیم جی نیت سے نہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وغیرہ صحابہ کرام سے چمنو ثابت بھی ہے، تو صحابہ کرام جی ادا کہ ادا کرا تو اور صحابہ کرام جی ادا کے ادا کرن لائے تعظیم لائے کری نے قرآن شریف کے چما تو بوسو ڈیا تو یہ نیت کرنا سی، تو ان شاء اللہ یہ بو نیت تو تھی ثواب مل رہا ان شاء اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
شہزاد احمد اتاری لطیف آباد حیدرآباد سے عرض ہے کہ یہ ہمارے گھر میں کچھ پریشانیاں ہیں، یہ وجہ بتائی گئی ہے کہ ہمارے گھر میں ایک درخت تھا تو وہ کاٹ دیا گیا، اس پر بتاتے ہیں کہ کوئی ایک اچھی شے تھی کوئی مخلوق تو وہ ڈسٹرب ہو گئی ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے گھر کے معاملات بہت زیادہ جو ہے ڈسٹرب ہو گئے ہیں، اموات ہو گئی ہیں جلدی جلدی۔ عرض ہے یہ کہ اگر اس طرح کے معاملات ہیں تو اس کی رہنمائی فرما دیں۔
اللہ اللہ، اللہ پاک آپ کی مشکل آسان فرمائے، اور یہ ضروری نہیں کہ درخت کاٹنے سے ہوا، اور اچھی چیز رہتی تھی تو اچھی چیز اچھے کام کرتی ہے، تنگ نہیں کرتی، ستاتی نہیں ہے، اگر ہے بھی تو ایسا، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے۔ درخت تو روزانہ کروڑ ہاں کروڑ درخت کاٹ دیے جاتے ہیں، اور اس میں تو لوگ چیخ رہے ہیں کہ درخت مت کاٹو، مطلب ہوا صاف نہیں ہو رہی، درخت کاربن ڈائی آکسائڈ لیتا ہے اور آکسیجن خارج کرتا ہے. بہرحال یہ کہ یہ لوگوں میں عام وہمات میں تو سمجھتا ہوں اس کو پایا جاتا ہے کہ درخت کاٹا تو بس کچھ ہو جائے گا. درخت تو کاٹتے ہیں, مسجدوں میں بھی درخت ہوتے ہیں, اس کو بھی کاٹتے ہیں لوگ, ضرورت پڑتی ہے تو جگہ کی کشادگی کے لیے جگہ جگہ کاٹتے ہوتے ہیں درخت. باقی اموات ہونا تو اموات تو قرآن شریف میں اعلان ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے, تو مرنا تو ہے سب کو. اب بولو گے دو تین اوپر اوپر ہو گئیں تو زلزلہ آتا ہے تو سینکڑوں ہزاروں اوپر تلے موت کا شکار ہوتے ہیں, سیلاب آتا ہے کئی جانیں بہہ جاتی ہیں. اوپر تلے ہونا بھی ایک دم وہم کر رہے نا کہ کسی جن نے یا کسی بلا نے گلا دبا دیا, ضروری نہیں ہے, یہ وہمات ہیں. موت تو آئے گی اور سب کو لے جائے گی, کسی کو نہیں چھوڑے گی, نہ آپ بچیں گے نہ میں بچوں گا. اللہ پاک ایمان سلامت رکھے, یہ دعا کرنی چاہیے ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت کی موت ہم مریں تو کیا بات ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گھر کی عورت اپنی باتیں دوسروں کو بتاتی ہو تو کیا کرنا چاہیے, ایسی خواتین کو کس طرح سے سمجھایا جائے؟
بچپن سے ہی سمجھانا چاہیے کہ اچھے بچے گھر کی بات باہر نہیں کرتے. تو بعض عورتوں کی عادت تو ہوتی ہوگی, مردوں کی بھی عادت ہوتی ہے کہ نہ بتانے کی باتیں بھی پھونک دیتے ہیں, پھر پریشانی آتی ہوگی تو خود بھی اس میں پھنستے ہی ہوں گے. تو اپنے یعنی کہ جو بھی راز کی باتیں ہیں وہ نہیں بتانی چاہیے کہ بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے, نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل یعنی پھول بیکار ہوتا ہے, نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے. تو رازداری یہ بہت اعلیٰ صفت ہے. اب بعض راز ایسے ہوتے ہیں کہ جو بتانا واقعی یعنی کہ گناہ کے کام بھی, اب مثلاً کسی نے کسی میں برائی دیکھی اب وہ کسی کو پھونک دیا پیچھے سے, ہے نا, تو یہ غیبت ہوئی, غیبت حرام, جہنم میں لے جانے والا کام. کبھی تہمت بھی ہو جاتی ہوگی, اس میں ایسا ایڈیشن ہو جاتا ہوگا جو اس میں نہیں ہوتی, وہ برائی وہ بھی جڑ دی جاتی ہوگی اس پر. یہ زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہوتے ہیں جو منہ پھٹ ہوتے ہیں, زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے, ہر بات کا تڑاک پڑاک جو جواب دے رہے ہوتے ہیں نا, ان کا بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس سے کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے, عورتیں بھی ذرا سب میں واسطے نہیں پڑتے اتنا, لیکن عورتیں بھی اس طرح کی یقیناً ہوتی ہوں گی. سب کو اپنی عادت سنبھالنی چاہیے, سدھارنی چاہیے. کاش ہم سب کا یہ ذہن بن جائے کہ بولنے سے پہلے تولنے کی عادت پڑ جائے, اور یہ سمجھ آ جائے کہاں کیا بولنا ہے. یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہاں کیا بولنا ہے, ہر جگہ ایک ہی بات, ایک ہی انداز, ایک ہی ترکیب نہیں چلے گی, موقع محل کے حساب سے بات ہو. لیکن یہ کہ پولے کھولنا کسی کی ایسی عیوب بیان کر دینا, یہ تو ظاہر ہے کہ اس میں تو گناہوں کی صورتیں واضح ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بعض لوگوں کو حضور مظلوم اپنے آپ کو شو کرنے کا وہ ہوتا ہے کہ میں بڑا پس کر زندگی گزار رہا ہوں, بڑی مشکلات ہیں, بڑی مصیبتیں ہیں, بڑی پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے, باہر کی پریشانیاں الگ ہیں, گھریلو پریشانیاں ہیں وہ الگ ہیں, اور پھر میں تو بڑا یعنی پس کر حالات کی چکی میں پس کر جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہوں, اور اس میں اپنے آپ کو مظلوم شو کرنا ہوتا ہے, اور سامنے والے سے اس کی سمپتھی, اس کی ہمدردی, اس کی طرف سے ملنے والے کچھ اچھے جملے بندے کو سننے کا وہ ایک اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. تو اس پر بھی میں چاہوں گا آپ رہنمائی فرمائیں کہ اپنے آپ کو مظلوم شو کرنا یا لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے کوئی نہ کوئی بات بناتے رہنا, اس کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ مزاج انداز پازیٹو ہے, نگیٹو ہے, ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ نمبر ٹو اس میں حضور یہ بات بھی ہے کہ اگر کسی کے سامنے کوئی ایسی بات بتائی, جیسے کوئی دکھ ہے, پریشانی ہے, مصیبت ہے, یا کوئی کانفیڈینشیل بات ہے, گھر کی بات ہے, وہ باہر کسی کو بتائی, تو وہ آگے سے کیسے ریئیکٹ کرے؟ بعض اوقات وہ کیا کرتے ہیں, اچھا آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, یوں ہو گیا, او ہو ہو ہو, ہمارے تو کبھی, ہم نے تو آج تک اس مصیبت کا رخ یہ تو ہماری زندگی میں تو کبھی ہوا ہی نہیں, یعنی یوں آگے سے کر کے اس کو کیا کرتے ہیں اور احساس کمتری کا شکار کر دیتے ہیں, یا کسی دوسری لائن پر کیا کرتے ہیں اس کو جو ہے وہ چڑھا دیتے ہیں, جبکہ ان کی زندگی میں بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ پریشانی تو ہوتا ہی ہوگا. کیا فرماتے ہیں؟
یہ بھی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے دوسروں سے ہمدردیاں وصول کرنا, اور اگر تکلیف ہے بھی تو بلا حاجت اس کا تذکرہ کرنا اور بڑا چڑھا کر اس کا بیان کرنا، تو یہ مذموم صفت ہے، اور یہ ایک طرح سے مصیبت کا ذکر جو ہے یہ دوسروں کے سامنے بلا ضرورت جو کرتے ہیں اللہ پاک کی شکایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے دیکھو مجھے یہ مصیبت ڈال دی، مجھے وہ پریشانی دے دی، مجھے بیمار کر دیا۔ حالانکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے، یا جب مجھے خدا بیمار کرتا ہے، یہ نہیں فرمایا ہے نا، یہ کیسے محتاط جملہ یہ، تو یہ بھی امت کو سکھانے کے لیے، قوم کو سکھانے کے لیے آپ نے اس طرح کی باتیں انداز ہوتے تھے۔ ہمارے یہاں تو بس ہر چیز کا بیان، یعنی ایسی بیماریوں کا تذکرہ بھی کرتے ہیں جنہیں ڈوب مرنا چاہیے، بولا ہوا ہی نہیں تو بولتے ہیں۔ اچھا اب یہ بیماری ہم جی بول 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 کے ایسی عام ہو گئی ہے کہ تعجب بھی نہیں ہوتا، اس کی میں مثال سبھی بولتے ہوتے 99%۔ ہمارا گھر کا جو ماحول پرانا جو میں نے دیکھا نا، وہ ان چیزوں سے مطلب وہ ہٹ کر تھا، لوز لفظ بولتے ہیں، پیٹ جاری ہونا سنبھلا ہوا جملہ ہے، الفاظ ہے، لوز ہو گئے، اتنے ہو گئے تو اتنے ہو گئے، تعداد گنتیاں تو یار چل رہا ہوتا ہے، جو سمجھ میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں، اور دوسرا بھی کاؤنٹنگ پوچھ رہا تو یار شرم کی بات کرو، وہ اللہ رسول کا نام لو یار، کیا کرو گے اسے، تم کو کوئی علاج کرے گا اب ڈاکٹر کو بتاؤ، ٹھیک ہے 24 میں تو 23 مت بولو، پورے 24 بولو، لیکن ہر بیماری کا تذکرہ بلا ضرورت دوسروں کے سامنے کرنا یہ یا للعجب، لیکن یہ ہے مطلب عام ہے مطلب، پھر ایک دوسرے کو شیئر بھی کرو تو اس کو یہ ہو گیا۔ اچھا اب یعنی پھر تصویریں اس کی شو کرتے ہیں، اب تو سوشل میڈیا نا، سب سے پہلے ایک فرد پر مجھے بڑا ٹچ ہوا، اس نے مطلب اپنا چہرہ مطلب نیٹ پر دیا، جانتا تھا میں اس کو، سو سجا ہوا سب مطلب ڈراؤنا ہو گیا تھا، اور کچھ سوزی سوجن وغیرہ چڑھ گئی تھی، مجھے اس وقت تعجب ہوا تھا کہ یار پاگل ہو گیا، یار ایسے چہرے کو دکھانے کے ہوتے ہیں لوگوں کو چڑھا دیا مطلب نیٹ پہ، تو یہ سمجھتے نہیں ہے۔ اچھا پاؤں پہ چوٹ آ گئی تو پورا پاؤں کا وہ حصہ دکھائیں گے کہ چوٹ والا، ہاتھ پہ چوٹ آئی تو ہاتھ دکھائیں گے، سر پہ چوٹ آئی تو یوں سر کا بنوائیں گے، کمال ہے یار، اس کی حجت کیا ہے، مطلب مجھے مطلب حیرت ہوتی ہے، میری اس طرح کی عادتیں اصل ہیں ہی نہیں، وہ اس کی روایتیں حدیثیں اور مطلب پڑھی ہیں، بیانات کرتا ہوں کہ اپنی مصیبت چھپائیں گے تو غر صبر ثواب اجر، اب بک 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 کریں گے تو لوگوں نے کون سا درست کر دینا ہے، شفا دے دینی ہے، تو بلا وجہ اپنی مطلب تفصیلات کیا بتائے۔ اب میری چھٹی ہو گئی، سب کو پتا ہے چھٹی ہو گئی، کیوں ہوئی، ڈنکا بج گیا زوردار، اب میں بھی اس کو تبصرہ لے کے بیٹھوں گا، یوں ہوا، اتنے بجے بخار آتا تھا، اتنے بجے اترتا تھا، لے کے بیٹھوں خامہ کا وقت برباد کروں اپنا اور دوسروں کا، تو اس سے نہیں کوئی دین کی بات ہم کر لیں، تو کیا ضرورت ہے کرنے کی، ہاں جہاں حاجت ہو وضاحت کے آدمی کرے بھی، لیکن بلا ضرورت لوگ لگے ہی رہتے ہیں، لگے ہی رہتے ہیں، اور میں نے جہاں معیوب امراض کا بھی تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کا علاج کیا، دعا ہی ہو سکتی ہے، بیمار عابد میں اس کی وضاحت ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے، اس طرح بلا ضرورت بیان کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اور یہ اللہ سے اللہ کی شکایت کہلاتا ہے، اللہ کی شکایت کر رہا ہے، اس لیے تکلیف دی کس نے، فافہم بس سمجھو اور غور کرو، لیکن عادت ایسی پڑی ہوئی ہے کہ کرنا وہی ہے جو ایک ذہن پرانا بنا ہوا ہے، اور بس وہ ذرا سر پہ آئی ایک پھڑیا ہوئی تو یہ مطلب صبر میں اتنا فائدہ، میں ایک واقعہ اپنا کبھی کبھی سناتا ہوں، داؤد اسلامی بن تو گئی تھی، یہ فضا نے مجھے اور یہ کچھ نہیں ہوتا دینا قافلے نہ یہ کچھ نہیں، بن گئی تھی، مجھے آ گیا بخار، تو ایک دوست اس دور کے اسلامی بھائی بھی اصطلاح نہیں تھی اس وقت میرا خیال ہے، تو وہ ایک اس کے پارٹنر کو لیا ہے، وہ کھاتا پیتا آدمی تھا کر میں نے وہ اس کے سامنے وہ بخار کے بیماریوں کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیے جو میری عیادت کے لیے آئے تھے. وہ جو بندہ تھا وہ تو بڑا تعجب اس کو ہوا کہ یار ہم لوگوں کو پھڑیا ہوتی ہے تو رہا نہیں جاتا, یہ گلے شکوے شروع کر دیتے اور یہ پڑا ہوا فضائل بیان کر رہا ہم کو. تو اتنا وہ سیٹ ہوا کہ اس نے اس کو بولا کہ یار اس کو حج پہ بھیج دو, تو یوں مجھے اس نے حاجی بنا دیا. پھر میں نے اس کو پیسے بچا کر دیے, اس نے حج بدل کروائی تو پیسے بچا کر دیے میں نے اس میں, سارے پیسے مالک تھوڑی کر دیتے ہیں حج بدل والے, اس کے مسائل ہیں. خیر میں نے کچھ پیسے بچا کر ان کو دیا, یہ اور متاثر ہوا. اس نے اچھا یار یہ ایسا آدمی ہے, چلو اس کو تھوڑے پیسے یہ میں ڈال دوں گا, اس کو عمرہ کروا دو. تو یوں دو بار مدینہ کی زیارت ہوئی, اپنے بخار پر رونا دھونا اور واویلا نہ کرنے کی ظاہری صورت یہ بنی. اس وقت میرا کوئی اتنی شہرت یا میرا نام اور یہ جو آج کل نہ سوشل میڈیا کچھ اتنا نہیں تھا نا, وہ ایک علاقے ہی کی بات تھی. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ صبر کا پھل یہاں بھی میٹھا ہے آخرت میں بھی میٹھا ہے. اللہ نصیب کرے, اللہ نصیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
محمد. بنا پن غلام یاسین اتاری اری لیاری کراچی ہیں کنا امیر علیہ سنتن سوال دار ہے کہ خن تی جب خل بول یا پنڈی لگے گئے خن سوجیں گے کہ لو خش بھی کے اندھا وجہ خڑنگ بھی پیشتا میرا جو خڑنگ پیشتا میرا یعنی وضو برقرار مرے گا یا پننک ایلو دا خڑنگ جو پیشتا میرا دا پاک مرے رہا یا نا پاک مرے رہا.
حضور بروئی میں یہ بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر آنکھ میں بال انگلی یا کچھ چیز لگ جائے اس میں سوجن پیدا ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جلن بھی ہوتی ہے اور آنسو نکلنے کے بعد یہ کیا اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, یا دوسرا بار یہ بھی اس نے فرمایا کہ اگر وہ جو پانی نکلتا ہے آنکھ سے وہ کیا پاک ہے یا ناپاک ہے.
اس میں کہ جو آنسو آنکھ سے مرض کی وجہ سے نکلا, جیسے زخم ہو گیا تو یہ جو بتا رہے ہیں کیفیت چوٹ آ گئی وغیرہ, تو جو آنسو مرض کی وجہ سے آنکھ سے نکلا وہ ناپاک ہے. تو یہ صلاح آپ بولیں یار یہ آنسو ناپاک ہے, تو یہ کچا خون ہوتا ہے, اصل نظر اس میں سرخی نہیں ہوتی, یہ کچا خون ہوتا ہے, یہ ناپاک بھی ہے اور وضو بھی توڑ دے گا. جب یہ اس کے بالکل جو حلقہ ہے نا اندر کا اس سے باہر نکل آئے گا نا تو یہ وضو توڑ دے گا اور اب یہ ناپاک بھی ہے.
آنکھ پہ انگلی لگ گئی کسی کی تو اس ٹائم تو جو پانی نکلتا ہے وہ تو ناپاک ہوگا, وہ بھی
اس وقت جیسے انگلی لگ گئی یا دھواں ہے پیاز کاٹی اس کی تکھاس جو اس کی وجہ سے آنسو نکل آیا گرد اڑی, تو یہ مرض کی وجہ سے نہیں ہے, یہ جو انہوں نے سوج گئی اور کچھ تکلیفوں کا انہوں نے سوال میں اظہار کیا تھا, تو میں نے یہ اسی لیے کہا نا کہ مرض کی وجہ سے جو آنسو نکلا وہ ناپاک ہے. نابینا کو بھی مرض کی وجہ سے جو آنسو نکلتا ہے وہ اس کا بھی ناپاک ہے.
امیر علیہ سنت سے میرا یہ سوال عرض ہے کہ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اجمی کیوں کہا جاتا ہے, ان کا تعلق کس علاقے سے تھا؟
پیارے امیر علیہ سنت آپ سے سوال عرض ہے, حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ کا پہلے پیشہ کیا تھا اور کس واقعے نے آپ کی زندگی بدل دی؟ جواب عنایت فرما دیں.
میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ کی توبہ کا مشہور واقعہ کیا ہے, اس بارے میں تھوڑی رہنمائی فرما دیں.
شیخ حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ توبہ سے پہلے جو تھے نا یہ سود کا کام کرتے تھے, لوگوں کو سودی قرضے دیتے, سود وصول کرتے اور اپنا گھر چلاتے. ایک بار جب سود لینے کسی کے گھر گئے تو گھر میں عورت تھی, اس نے کہا میرا شوہر تو گھر میں موجود نہیں ہے اور میرے پاس کوئی ایسا مطلب پیسہ ویسا بھی نہیں ہے جو میں تم کو دوں. تو انہوں نے ضد کی کہ نہیں مجھے کچھ تو دو, کہ وہ ایک بھیڑ کا سر ہے میرے گھر میں, مجھے بکرے کا سر سری وہ مطلب چاہو تو لے جاؤ. تو اس نے کہا یہی دے دو, تو یہ سر لیا سود کے طور پہ اور اپنے گھر جا کر بیوی کو دیا. تو بیوی نے بولا یہ سر تو لیا, یہ سر پکے گا کیسے, نہ تیل ہے نہ آٹا ہے نہ مسالہ ہے, یہ بھی لایا میں. دوسرے مقروضوں کے گھر یہ گئے اور کسی سے آٹا کسی سے تیل سود میں یہ مانگ کے لے آئے. اب وہ ہنڈیا چڑھائی بیوی نے. جب یہ کھانے کے لیے آئے واپس گھر پہ تو بیوی نے ہنڈیا کھولی تو اس میں سالن نہیں تھا, وہ تازہ خون تھا. وہ بھی چونکی, یہ بھی چونکے کہ یہ کیا ہے. بولا بیوی نے کہا یہ تمہارے کردار کی نحوست ہے, تم میں جو یہ سود کا دھندا لے رکھا ہے نا, دیکھو اب نوبت یہاں تک پہنچ. ان کو دل پہ چوٹ لگ گئی اور یہ ذہن بنا کہ نہیں اس کو میں اب چھوڑ دوں گا. اس نیت سے کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا, یہ نکلے کہ جن جن پر قرضے تو تھے انہوں نے پیسے دیے ہوئے تھے, تو ان کو بول کیا ہوں میں کہ اب مجھے جو میں نے رقم دی ہے نا وہ دے دینا, مجھے اوپر کا جو سود ہے نا وہ نہیں چاہیے. اس کام سے نکلے تھے تو کچھ بچے کھیل رہے تھے, تو بچوں میں سے کسی بچے نے آواز لگائی کہ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ, ابھی اب سود خور آ رہا ہے. انسان اس کے پاؤں کی مٹی گرد ہم پر پڑ جائے اور ہم بدبخت ہو جائے. ان کے دل پر اور چوٹ لگی کہ اب یہاں تک نوبت میری آئی ہے کہ بچے بھی نفرت کرتے ہیں مجھ سے, تو یہ مطلب اور دل گھائل ہوا ان کا, زخمی ہوا. اور یہ اب گئے یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. بصرہ تھے, بصرے کے بصرہ میں گئے اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں واقعہ بیان کیا اور اپنی سچی توبہ کی کہ اب میں سود نہیں لوں گا اور اب بس میں نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہوں. خیر یہ توبہ کر کے یہ واپس لوٹے, وہیں سے گزرے تو بچے پھر کھیل رہے تھے, تو بچوں نے پھر کسی نے اعلان کیا ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ, حبیب توبہ کر کے آ رہے ہیں. ایسا لوگ ہم گناہگاروں کے قدموں کی دھول ان پر اڑ کے پڑ جائے اور ہمیں کچھ ہو جائے, یہ اب تو نیک آدمی بن گئے. یہ سنا تو اور دل پر اثر ہوا کہ یا اللہ تیری قدرت کا کمال ہے, توبہ میں اتنی برکت ہے کہ دم بھر میں تو نے جو لوگ مجھ سے نفرت کرتے تھے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی. پھر یہ کہ انہوں نے سب وہ سود وغیرہ تو معاف کر دیا, جو کچھ ان کے پاس مال تھا وہ بھی رائے خدا میں لٹا دیا, اور دریائے فرات کے قریب انہوں نے جو گھر بنا لیا عبادت وہاں کرتے, دن کو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں حاضر ہوتے اور دین سیکھتے, کیونکہ یہ ان کے قرآن شریف بھی صحیح پڑھ نہیں پا رہے تھے, حروف صحیح مخارج سے ادا نہیں ہوتے تھے, تو اس کے لیے بھی کوششیں کرتے تھے, قرآن سیکھتے تھے. تو اسی وجہ سے ان کا نام عجمی پڑ گیا. ایک تو ہوتا نا عربی, جو عربی نہیں ہوتا وہ عجمی اس کو بولتے, تو یہ قرآن شریف درست نہیں پڑھ پا رہے تھے تو یہ عجمی ان کا نام پڑ گیا, تو یہ مشہور ہو گئے حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ کی ان پر رحمت ہو, ان کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت ہو. تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, بڑے سے بڑا گناہگار سچے دل سے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
شیخنا الفاضل, هل صحیح حمل العصا من السنة؟
کیا یہ بات درست ہے کہ عصا رکھنا سنت ہے؟
اس میں کوئی شک نہیں کہ عصا رکھنا سنت ہے, ہتھیار رکھنا بھی سنت ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ عصا, موسیٰ علیہ السلام کا عصا تو مشہور ہے, سنت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. میں پہلے رکھنا شروع کیا تھا, یہ تحفے میں طرح طرح کے خوبصورت عصا آنے شروع ہوئے, میرا ذہن بنا کہ عصا کی جو حکمت ہے کہ وہ حفاظت کے لیے, دشمن حملہ کرے تو اس سے بچانے کے لیے, جانور حملہ کرے تو اس کو بھگانے کے لیے, تو کوئی مقصد ہو. پھر یہ عصا آنے شروع ہوئے نا تو میں بولا کہ یار میں دکان لگاؤں گی عصا کی, یار کیا کروں. پھر میں نے منع کرنا شروع کیا, میں نے عصا رکھنا ترک کیا. یہ اپنا ذاتی مطلب تجربہ عرض کر رہا ہوں, جو پرانے ان کو پتا ہو پہلے میں رکھتا تھا پھر میں نے ترک کر دیا. اسلحہ رکھنا سنت ہے, اب اس وقت اسلحے کی ضرورت ہوتی تھی دشمنوں کا, اب تو تلوار وغیرہ رکھی جاتی تھی, اب وہ دور بھی نہیں ہے تلوار کا. اب اسلحہ تو اب رکھنے کی قانونی پابندی ہے, اس کا لائسنس چاہیے, لائسنس اس کو ملتا ہے جو اس کی ضرورت ثابت کرے, یعنی کہ آسان نہیں ہے, کیونکہ ابھی ہم اس کے واقعی اہل بھی نہیں ہیں. اب یہ سب اسلحہ رکھنا شروع کرے تو روز پتہ نہیں آبادیاں ختم ہو جائے, ایک دوسرے کو مار مار کے اڑا دیں گے. گھر میں غصہ آیا تو ابو کو اڑا دیں گے, ماں پہ غصہ آیا ماں کی خیر نہیں ہے, حالات تو ایسے ہی ہیں. تو اب اجازت اسلحہ رکھنے کی ضرورتاً مطلب اجازت ملتی ہے, وہ بھی لائسنس. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
مجھے نالو محمد اساق ہے, ہوں ٹنو محمد خان کا تے فیضان مدینہ میں آئے لیاں. مجھے امیر علیہ سنت کا یہ سوال آئے تھا, اسا مختلف اپلیکیشن ان آنگر سا جو اسو ہلائندا ویندا ہوں ائی دسنا ویندا ہوں پنجو ٹائم جو اسو ضائع کردا ویندا ہوں, تے امیر علیہ سنت کا یہ سوال ہے تو چھا قیامت دی اساں جی ان آنگر جو حساب تھندو, ان جو اسا کے جو اسو جواب دے جو مہربانی, جزاک اللہ.
امیر علیہ سنت محمد اسحاق بھائی نے جو سندھی زبان میں سوال کیا, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جو موبائل پر اپلیکیشن استعمال کرتے ہیں, جو اس پہ انگلیاں سے ہم ان کو اوپر نیچے کرتے وغیرہ ہیں, اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں, ان کے ذریعے معلومات کر لیتے ہیں یا کسی کو میسج کرتے ہیں, تو کیا ہماری انگلیوں سے بھی قیامت کے دن حساب لیا جائے گا؟ اس کا جواب ارشاد فرما دے.
بات تو بڑی باریک اور پتے کی ہے انہوں نے, حقیقت تو یہ ہے کہ انگلی ہلائی تو کیوں ہلائی, روکی تو کیوں روکی, یہ دھاگا توڑا تو کیوں توڑا, ادھر چھوا تو کیوں چھوا. ہر حرکت اور ہر سکنت, حرکت مانے ہلنا جلنا, سکنت مانے ٹھہراؤ, ٹھہر جانا, اسٹاپ. ان پر سوالات تو ہیں, کیوں کیسے اور کس لیے کیا. اب اس میں جو مطلب, یہ عام طور پہ یہ کام اس طرح کے مباح ہوتے ہیں, نہ ثواب نہ گناہ, ناجائز نہیں ہوتے. یہ عام طور پہ بات ہے, جب ناجائز تھے تو وہ تو میرا لگے, تو ناجائز نہیں ہوتے. تو ان میں اگر اچھی نیت نہ ہو نا تو پھر اس کا بھی قیامت اس کا حساب ہے. اچھی نیت ہے جس کو شریعت اچھی نیت ہونا تسلیم کرے. ہماری مرضی سے تو بریانی اچھی لگتی ہے, یہ اچھی نیت ہے اس لیے کھاتا ہوں, تو یہ تھوڑی چلے گی. شریعت جس کو اچھی نیت تسلیم کرے, اچھی نیت ہے اس کی, تو اب اس کا مباح جو ہے وہ عبادت میں تبدیل ہو جائے گی, وہ کام عبادت بن جائے گا, تو اب اس کا قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا. ورنہ مباح کام جس میں ثواب نہ گناہ, اس کا تو حساب تو ہے. ماشاءاللہ بڑی خوف خدا کی بات کی انہوں نے, ہم اس سے بچ نہیں سکتے. ہماری جو زندگی کا انداز جو ہے نا, بچ نہیں پاتے. خالی موبائل ہی کا نہیں ہے, ہر چیز میں ہی ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سیدی امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے, میں اس وقت استنبول میں موجود ہوں اور شیخ محمود محمد درہ اس سلسلہ رفاعیہ کے مشائخ میں سے ہیں, یہ بھی تشریف فرما ہے. ابھی کچھ دیر پہلے ذکر ہو رہا تھا آپ کے پیر و مرشد کا, قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی علیہ رحمۃ اللہ غنی کا. شیخ محمود محمد درہ یہ کافی مرتبہ مدینہ طیبہ آستانہ عالیہ پر حاضر ہو چکے. قطب مدینہ کا کچھ ذکر خیر آپ کی زبان سے بھی سنیں. قطب مدینہ کے خاندان میں سے کسی نے ان سے یہ بات ذکر کی کہ قطب مدینہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں یہ بات اپنے خاندان والوں اور اپنے گھر والوں کو فرمائی, اپنے ہاتھ کو یوں جوڑا اور انگلیوں کو یوں جوڑنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں تو تمہیں ان پانچ کی وصیت کرتا ہوں, اور ان پانچ سے انہوں نے مراد لی پانچوں نمازیں, فجر ظہر عصر مغرب عشاء. میں تمہیں ان پانچوں کی تاکید کرتا ہوں. اس حوالے سے کوئی ارشاد فرمائیے گا.
سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کی اہمیت اجاگر کی ہے, ماشاءاللہ. واقعی وہ پانچوں نمازوں کی, یعنی کہ اس طرح انگلیاں پانچ دکھا کے آپ نے اشارہ دیا جو وصیت میں, یہ تو ہے بہت بڑی بات. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی نماز, نماز. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخری وقت نماز کی وصیت فرمائی تھی, یعنی نماز کی پابندی اور حفاظت کیا کرو, مرتے دم تک مت چھوڑو, سعادت مند اولاد باپ کی وصیت سختی سے پوری کرتی ہے، سعادت مند امتی وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر سختی سے پابندی کرے۔ یہ نماز کی اہمیت، کیونکہ وصیت بولتے ہیں کہ خاص نصیحت، تاکیدی نصیحت، وہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ یہ نصیحت کی، یعنی وصیت کی، کہ نماز جو ہے وہ کسی صورت میں چھوڑنی نہیں ہے۔ اور افسوس مطلب یہ امت جو ہے وہ اس وصیت پر عمل کرنے کے لیے کتنی تیار ہے سب جانتے ہیں۔ اللہ پاک کے سب سے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو پانچ نمازیں پڑھے اور کبیرہ گناہوں سے بچے اسے خوشخبری سنا دو، اسے خوشخبری سنا دو کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ بہرحال یہ کہ ہم سب کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور اس کو ہرگز ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتاؤ تو کسی کے دروازے پر نہر ہو، وہ اس میں ہر روز پانچ بار غسل کرے، کیا اس کے بدن پر میل رہ جائے گا؟ عرض کی، نہ۔ فرمایا، یہی مثال پانچوں نمازوں کی ہے کہ اللہ پاک ان کے سبب خطاؤں کو محو فرما دیتا، یعنی مٹا دیتا ہے۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانچ نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک ان تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جو ان کے درمیان ہوں، جبکہ کبائر سے بچا جائے، یعنی جو چھوٹے گناہ ہوئے، صغیرہ گناہ مراد کے، وہ معاف ہو جائیں گے، جبکہ کبیرہ گناہ نے بڑے گناہوں سے بچا جائے، کہ بڑا گناہ توبہ سے معاف ہوتا ہے۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت جب پانچوں نمازیں پڑھے اور ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت اور شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نماز کی پابندی بھی کریں اور دوسروں کو پابندی کروائیں، اپنے گھر کے تمام افراد کو نماز کی تلقین کرتے رہیں، سمجھاتے رہیں، اور مایوس نہ ہو کہ یہ مانتے نہیں ہیں، سمجھاتے رہیں سمجھاتے رہیں، ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ اس طرح اطراف، اڑوس پڑوس، دوست احباب، آفس میں کام کرتے ہیں آفس میں، اطراف میں، جہاں جہاں بھی آپ ہیں، وہاں نماز کے لیے جب نکلے آپ مسجد میں جانے کے لیے تو دو چار کو ساتھ لے لیا، صلاح 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 صلاح، نماز نماز، ساتھ لے کر چلے گئے، تو انشاءاللہ اس طرح نماز کا دور دورہ ہوگا اور بچہ بچہ ہمارا نمازی بنے گا۔ یہ بس مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ چھوڑو یار اس کو تو مانتا نہیں ہے، کیا فائدہ اس کو بولنے سے، فائدہ ہے، ثواب ہے۔ منانا آپ کا کام بھی نہیں ہو تو رب اس کے دل میں ڈالے گا تو یہ مانے گا، ورنہ ہمارا کام پہنچانا ہے، پہنچاتے رہیں گے، بولتے رہیں گے، سمجھاتے رہیں گے، اپنا ثواب کھڑا ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ سب ایک دم تحریک صلاح چلا دیں، نماز کی تحریک، سب کو نماز نماز نماز، انشاءاللہ مسجدیں بناتے رہیں گے اور اس کو نمازیوں سے بساتے رہیں گے انشاءاللہ، اور جنت میں اپنا گھر بناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ میں پڑھتا رہوں سن سنتے وقت ہی پر، میں پڑھتا رہوں سن سنتے وقت ہی پر، میں پڑھتا رہوں دیوا تہی پر ہو سارے نوافل ادا یا الہی ہو سارے نوافل ادا یا الہی ہو سارے نوافل ادا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی.
میرا ایک سوال یہ ہے، آج کل چاندی ہے اور یہ جو سونا ہے یہ دن پہ دن مہنگا ہو رہا ہے، لوگ جو ہے نا اس کو ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، لے لے کے اٹھا اٹھا کے رکھ رہے ہیں، کیا یہ چیز صحیح ہے یا یہ چیز غلط ہے؟
صحیح ہے، سونا گولڈ ویسے بھی سب رکھتے ہیں تقریباً، عورتیں بولتی ہیں ہم غریب ہیں مانگ کے کھائیں گے، لیکن جو گولڈ ہے اس کو کاؤنٹ نہیں کریں گے کہ ہمارے پاس گولڈ ہے، حالانکہ گولڈ اگر اتنا ہے کہ وہ نصاب کی قدر پہنچا اور حاجت میں ڈوبا ہوا نہیں ہے قرضے وغیرہ میں، تو پھر اس پر زکوٰۃ بھی عورت کو دینی پڑے گی. لیکن میں اگر کہوں کہ شاید 99.9 مگر موبائل کا ہوگا، یہ عورتوں کے پاس گولڈ ہوتا ہے، سونا ہوتا ہے، غریب بھی ہوتی ہے، غریب ویسے پیٹ میں نہیں کھائیں گی. اچھا کانسیپٹ یا تو کہ گولڈ سے محبت جو کہ باطل ہے، مال کی محبت باطل، اور گولڈ کی محبت یا ایک وہ دماغ میں نفس نے بٹھا دیا کہ کالی رات کو کام آئے گا، ہوگا تو کالی رات کو کام آئے گا، کوئی سی سخت ضرورت پیش آ گئی کھانے کو نہیں ملا تو پھر اس میں چک ماریں گے تو پیٹ بھر جائے گا سونے پہ، تو کام آئے گا موقع پر، یہ موقع ڈھونڈتے ڈھونڈتے انتظار کرتے کرتے موت سنبھال لیتی ہے، سونا یوں پڑا رہ جاتا ہے. پھر ایک آدھ بیٹے کو پتا ہوتا ہے بعض اوقات، یا بیٹی کی رسائی ہوتی ہے تو وہ بھی کھا جاتی ہے، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، بتاتی ہی نہیں ہے کہاں ہے مجھے نہیں پتا. تو یہ مطلب ہے بہت بڑا المیہ ہے کہ گولڈ سونے سے محبت، احتیاطاً 100% نہیں کہتا ہوں، کہنا بھی نہیں چاہیے، کوئی تو ایسی ہوگی، تقریباً ہوتا ہے عورتوں کے پاس، لیکن بس سونا ہونا یہ اپنی جگہ پر ہے ہی، لیکن یہ کہ پھر جھوٹ بولنا نا کہ ہم کھانے کو نہیں ہے پینے کو نہیں ہے، کیا خرچہ کریں کیسے خرچہ کریں، تو یہ کہ کوئی دے تو مطلب ہم کر لیں، یہ سخت مذموم بلکہ بعض صورتوں میں تو ناجائز بلکہ جھوٹ ہے نا، ہمارے پاس نہیں ہے سونا ہے تو صحیح. پھر چیریٹی، زکوٰۃ، خیرات جو بھی مل جائے سب ہضم، اللہ عقل سلیم عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا نام عبد الشکور ہے اور میرا تعلق خانپور سے ہے. میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے علوم اور کتنی زبانوں پر عبور حاصل تھا، اور کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی کتاب بھی تحریر فرمائی ہے؟
حضرت شیخ ابو الحسن عمرانی قیماتی اور بزار رحمت اللہ علیہ ما نے بغداد میں 591 سنہ ہجری میں کہا کہ ہم شیخ محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس مدرسے میں دروازہ عجج میں 557 سنہ ہجری میں حاضر ہوئے اور وہ انجیر کھا رہے تھے، تب آپ نے کھانا چھوڑ دیا اور دیر تک بے ہوشی میں رہے، پھر فرمایا اس وقت میرے دل پر علم لدنی کے 70 دروازے کھول دیے گئے، ہر ایک دروازہ اتنا کشادہ یعنی وسیع ہے جیسا کہ آسمان. شیخ عبد الوہاب شاعرانی، شیخ عبد الحق محدث دہلوی اور علامہ محمد بن یحییٰ حلبی رحمہم اللہ لکھتے ہیں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 13 علوم میں بیان فرمایا کرتے تھے. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ شریف میں لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے تفسیر، حدیث، فقہ اور علم الکلام پڑھتے تھے، دوپہر سے پہلے اور بعد دونوں وقت لوگوں کو تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، اصول اور نحو پڑھاتے تھے، اور ظہر کے بعد قراءتوں کے ساتھ قرآن کریم پڑھاتے ہیں، فتح الربانی جس میں آپ کے ملفوظات جمع ہیں، سر الاسرار ایک آپ کی طرف منسوب ہے، غنیت الطالبین، فتوح الغیب یہ بھی آپ کی کتاب بتائی جاتی ہے، یوں کچھ کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
حضور ایک اور چیز بڑی عام ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے بعد، اور ایک میرے جاننے والے ہیں انہوں نے بھی بتایا کہ ان کے بچے موبائل کے بغیر کھانا نہیں کھاتے، یعنی بچوں کو کھلانے پلانے کے لیے موبائل پر کچھ نہ کچھ لگا کر دو گے، کوئی ویڈیوز لگا کر دو گے تو وہ کھائیں گے۔ کیا والدین کی آسانی نے بچوں کی فطرت اور ذہن تباہ کر دیے ہیں؟ کیا کھانے کے وقت موبائل استعمال کرنا صرف تربیتی مسئلہ ہے یا اخلاقی بحران؟ اور کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و آداب میں اس کا کوئی حل ملتا ہے؟ رہنمائی فرما دیں سر۔
موبائل کی عادت تو سر ماں باپ ہی ڈلواتے ہیں بچے کی، اس سے پہلے جب نہیں تھا تب بھی بچے کھا ہی لیتے تھے، اب نہیں کھاتے، موبائل کی عادت پڑ گئی نا، موبائل دو تو یہ کھائیں گے، اب یہ موبائل میں مطلب یہ مست ہیں اور کھا رہے ہیں، اب منہ میں ہڈی چلی جائے، کچرا چلا جائے، کیڑا چلا جائے، نو پرابلم، اندر جائے گا تو بولے گا کیڑا، تو بچے نہ چبانے کا ہوش نہ مطلب ہے، بہت بری حالت ہے، اس طرح کھا رہے بچے، اس کے بغیر نہیں کھاتے، اب یہ تو اب عادت پڑ گئی، اب احساس ہوا، اب اس کو نکالیں کیسے عادت کو، یہ نکالنا آسان نہیں ہے، بالکل لگے ہوئے ہوتے ہیں، میوزک چل رہے ہوتے ہوں گے، گانے بج رہے ہوتے ہوں گے، تو آپ بولیں نہیں ہم تو دعوت سائیں والے تو غلام رسول دکھاتے ہیں، غلام رسول کی بڑی شہرت ہے، کچھ بھی ہے، یہ موبائل کا مسئلہ تو ہے نا کہ اس کو دیکھ دیکھ کر یہ کھا رہا ہے بچہ، عادت تو خراب ہو گئی نا اس کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی
محمد۔
شان غوث اعظم امام ابو الحسن علی شتنوفی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور غوث پاک رحمتہ اللہ علیہ کے دیدار مبارک سے شیخ خلیفہ اکبر رحمتہ اللہ علیہ بکثرت مشرف ہوا کرتے تھے، انہوں نے فرمایا خدا کی قسم بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھ کر عرض کی، یا رسول اللہ، شیخ عبد القادر نے فرمایا کہ میرا پاؤں ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد القادر نے سچ کہا، اور کیوں نہ ہو کہ وہی قطب ہیں اور میں ان کا نگہبان۔ سید اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ غوفیت میں انتہائی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کلب باب علی، اس مبارک گھر کے دروازے کا کتا، یعنی وفادار غلام، عرض کرتا ہے الحمدللہ اللہ پاک نے ہمارے آقا کو یعنی غوث پاک کو اس کہنے کا حکم دیا، کہتے وقت ان کے قلب مبارک یعنی مبارک دل پر تجلی فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلعت یعنی قیمتی لباس پوشاک بھجوائی، تمام اولیاء کرام جمع کیے گئے، سب کے مواجہہ یعنی سامنے وہ خلعت پھیلائی گئی، فرشتے جمع ہوئے، رجال الغیب یعنی اولیاء کرام کی قسم ہے، انہوں نے سلامی دی، تمام جہان کے اولیاء نے گردن جھکا دی، اب جو چاہے اس سے راضی ہو یا ناراض، سروں پر جسے لیتے ہیں تار والے تمہارا قدم ہے وہ یا غوث اعظم، لپٹ جائے دامن سے اس کے ہزاروں، پکڑ لے جو دامن تیرا غوث اعظم، ہے پیرے پیرا
غوثِ پاک،
ہے میرے میرا
غوثِ پاک،
محبوبِ سبحان
غوثِ پاک،
محبوبِ یزدان
غوثِ پاک،
مشکل ہو آسان
غوثِ پاک،
فرماؤ احسان
غوثِ پاک،
بلواؤ جانا
غوثِ پاک،
بن جاؤں مہمان
غوثِ پاک،
اس وقت چلے جاؤں
غوثِ پاک،
یا پیر ہو احسان
غوثِ پاک۔
پورا ہو جانا
غوثِ پاک
دیدار کا ارماں
غوثِ پاک
ہو جائے میری جان
غوثِ پاک
بس آپ کے قربان
غوثِ پاک
تل جائے شیطان
غوثِ پاک
بچ جائے ایمان
غوثِ پاک
اف حشر کا میدان
غوثِ پاک
لو زیر داماں
غوثِ پاک
ہو میری جانا
غوثِ پاک
بخشش کا ساما
غوثِ پاک
غوثِ پاک
غوثِ پاک
غوثِ پاک
امیر اہل سنت اے نکوٹ ہمارا پرشن ہلو انکے دعا کرے کنتو منے ہوئے دعا قبول ہوئنی ایتے من خراب ہوئے جائے دیا کرے دک نردیشنا پردان کرن جے دعا کیبھابے کرا اچت ہمارے پیو آکاش صلی اللہ علیہ وسلم তিনি কি দোয়া করার কোনো পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন? এছাড়া দোয়া কবুল হওয়ার এবং না হওয়ার কারণগুলো কি কি?
বাংলা জবান মে কিয়ে গে সওয়াল কা উর্দু খুলাসা। আমির আহলে সুন্নাত দামত বরকাতুমুল আলিয়া সে মেরা সওয়াল আর্জ হ্যায়, দোয়া মাঙ্গতে হ্যায় লেকিন বজাহির এসা লাগতা হ্যায় কি দোয়া কবুল নাহি হুই, جس سے دل ڈوب سا جاتا ہے۔ براہ کرم رہنمائی فرمائے کہ دعا کس طرح مانگی جائے۔ کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بھی دعا مانگنے کا کوئی طریقہ ارشاد فرمایا ہے؟ نیز دعا قبول ہونے اور نہ ہونے کے اسباب کیا ہیں؟
اس کے لیے تو پوری وہ کتاب موجود ہے، جو سوال ہے نا وہ جامع ہے۔ تو احسن البیاء لآداب الدعاء اعلی حضرت والی صاحب کی کتاب ہے، اس پر اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حواشی بھی لکھے، اور یہ کتاب فضائل دعا کے نام سے مکتبۃ المدینہ سے اردو میں ہے، اردو کی کتاب ہے، کچھ تسہیل بھی کی ہے کہیں کہیں، تو یہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے پورے سوال کا جواب اللہ کرے گا تو مل جائے گا۔ باقی یہ کہ دعا جو بھی مانگے وہ قبول ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول فرماؤں گا۔ جب دعا کی قبولیت جنرلی تو یہی ہم سمجھتے ہیں کہ جو مانگا وہ مل گیا، دعا قبول ہو گئی، یہ بھی ہے بے شک، لیکن یہ ہی نہیں کہ جو مانگا وہ مل گیا، بلکہ اور صورتیں بھی ہیں کہ کوئی آنے والی بلا اس دعا کی برکت سے ٹل گئی، یہ بھی ایک قبولیت کی صورت ہے، جس کی برکت ملی نا۔ مثال کے طور پر آپ دعا مانگی آپ نے تو کوئی آپ کا نقصان ہونے والا تھا، لاکھ دو لاکھ روپے آپ سے چھن جانے والے تھے، ڈاکو نے چھیننا تھا، موبائل چھیننا تھا ڈاکو نے، اور آپ نے دعا مانگی چلے گئے، کچھ بھی نہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، مگر یہ تھا کہ اگر آپ دعا نہ مانگتے تو یہ موبائل جو تھا، موبائل فون آپ کا چھن جاتا۔ تو یہ کہ نقصان سے آنے والی آفت سے آپ کو دعا کی برکت سے خلاصی ملی، تو یہ بھی ایک قبولیت کی صورت۔ اور تیسری صورت یہ کہ اس کا ثواب آخرت کے لیے ذخیرہ کیا جاتا ہے، کہ جب دنیا میں نہ قبول ہونے والی دعا کا ثواب بندہ دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی میری، اور آج یہ اتنا سارا مجھے ثواب مل جاتا۔ تو یہ دعا رد نہیں ہے، دعا قبول ہی قبول ہے، اور ثواب کے لیے کرے، اللہ اور رسول کی اطاعت کے لیے کرے کہ اللہ اور رسول نے حکم دیا ہے، دعا کا ثواب بھی انشاءاللہ ملے گا، زیادہ ملے گا ثواب۔ اور جلدی نہ مچائے، بس جلدی قبول ہو جائے جلدی، یہ بھی منع ہے جلدی مچانا، اللہ پاک کی رحمت پر نظر رکھے کہ وہ ضرور قبول فرمائے گا۔ بعض اوقات کے ظاہری طور پر جو ملنا ہوتا ہے اس دعا کی قبولیت کا اثر ظاہر ہونا ہوتا ہے، وہ بھی بعض اوقات برسوں لگ جاتے ہیں، اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرا سوال ہے امیر اہل سنت سے، نصیب اور قسمت میں کیا فرق ہے؟
دونوں کے معنی تو ایک ہی ہے، قسمت، نصیب، مقدر، تقدیر، بخت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
کاشان مدنی عرض کر رہا ہوں، امیل سنت مکتبۃ المدینہ کی کتاب شریعت و طریقت کے پیج نمبر 20 پر غوثِ پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ فرمان لکھا ہے کہ جو بغیر علم کے خدا کی عبادت کرتا ہے وہ جتنا سوارے گا اس سے زیادہ بگاڑے گا۔ پلیز اس کی وضاحت مثالوں کے ساتھ سمجھا دیجئے۔
نہ عبادت کے لیے علم چاہیے کہ وہ عبادت کس طرح کرنی ہے, ورنہ تو مطلب بعض اوقات وہ بگاڑ بیٹھے گا. اب نماز پڑھنی ہے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر رکعت میں دو سجدے ہیں, میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. تو دو سجدے کیوں, عقل سے سوچے تین نہ کر لوں میں, تو یہ تین سجدے کرے گا ہر رکعت میں, یہ اس نے بگاڑ پیدا کیا, عبادت بگاڑ دی اس کی. نماز وہی دو میں ہی اس کی نماز درست تھی, تین میں نہیں, چار کے بدلے پانچ رکعت پڑھ لوں, ایک رکعت زیادہ ہی ہوئی نا, کیا اس میں نماز بگاڑی اس نے. ہو سکتا ہے اس طرح کے معنی اس کے ہوں, اور بھی کئی معنی ہو سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ, فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ, عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ, علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ, عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.